الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو سورہ مریم کی آیات ہم نے پڑھ لی تھی پچھلی کلاس میں، ترجمہ کر لیا تھا اور کلاس کا تفسیر اب پڑھنی تھی. تو ان آیات میں اللہ رب العزت سوال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، افرأیت، کیا آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے، حمزہ جو ہوتا ہے یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، حمزہ استفہامیہ اس کو کہتے ہیں عربی گرامر میں، اور رأیتا کا مطلب ہوتا ہے تو نے دیکھا، اور فا جو ہے یہاں پر زائدہ ہے، یعنی یہاں پہ اس کا ترجمہ نہیں بنتا، بس یہ محاورتاً فا استعمال کیا جاتا ہے بیچ میں، حمزہ اور رأیتا کے بیچ میں. تو افرأیتا، کیا آپ نے دیکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے اس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں ڈائریکٹلی، کیا آپ نے دیکھا. الذی، اس کو جو، کفر بھی آیاتنا، جس نے کفر کیا ہماری آیات سے، وقال لأوتین مالا وولدا، اور اس نے کہا کہ ضرور بالضرور میں دیا جاؤں گا مال اور اولاد. تو اس کی خلاصہ تفسیر میں حضرت لکھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا آپ نے اس شخص کی حالت کو بھی دیکھا. یعنی دیکھا سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ویڈیو چل رہی تھی کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، بلکہ کیا آپ اس شخص کے حال سے واقف نہیں ہیں. جیسے کہتے ہیں نا، کیا آپ اس شخص کے حال کو دیکھتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہاں پر یہ مراد ہے، یعنی کہ باقاعدہ جیسے کوئی سامنے کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے اور آپ اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں، جیسے ویڈیو میں آپ کسی واقعے کو دیکھیں، ایسا نہیں ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے، تو کیا آپ نے اس شخص کی حالت کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ، اب بریکٹس میں تفسیر لکھتے ہیں، جن کا حق یہ ہے، یعنی ہماری آیات کا حق یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جاتا، جن میں سے آیات بعث بھی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہماری آیات میں غیب کے بارے میں باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. ان کو، اس کو بعث کہتے ہیں، بعث مطلب اٹھایا جانا. ٹھیک ہے، تو وہ آیات بھی ہیں جو کہ قیامت کے دن کے دوبارہ کی زندگی کے بارے میں بات کرتی ہیں. تو ان ساری آیات کا حق کیا ہے کہ جب یہ کسی کے سامنے بیان کی جائیں تو وہ شخص اس کے اوپر ایمان لے کر کے آئے. ٹھیک ہے، لیکن اس شخص کے سامنے جب یہ آیات پڑھی جاتی تھیں تو یہ کفر کرتا ہے، یعنی ان آیات کو جھٹلاتا ہے، اور علی سبیل الاستہزاء. کیا مطلب علی سبیل الاستہزاء؟ علی کا مطلب ہوتا ہے پر. ٹھیک ہے، سبیل مطلب راستہ. ٹھیک ہے، اور استہزاء کا مطلب مذاق اڑانا. تو علی سبیل الاستہزاء کا مطلب کہ مذاق اڑانے کے طور پر، مذاق اڑانے کی نیت سے. ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ مجھ کو آخرت میں مال اور اولاد ملیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے سامنے جب کوئی آیت پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو یہ نا مذاق اڑانے کی وجہ سے کہتا ہے، مذاق اڑانے کی نیت سے کہتا ہے مجھے تو آخرت کے اندر مال اور اولاد ملے گی. یہ نہیں کہ یہ बाकायदा कोई ब्लेम कर रहा है या इसको पता है कि आखिरत में क्या होगा, लेकिन जैसे कि तंजिया तौर पे आप किसी को ऐसी बातें कहते हैं। मतलब ये इसका इसका मजीद वाकया मारूफ मसाइल में आ रहा है, वहां पे ज्यादा क्लियरली इंशाल्लाह समझ में आएगी ये बात कि ये होता क्या था असल में। तो कहता है कि मुझे तो आखिरत में माल और औलाद मिलेंगे, मतलब ये कि इसकी हालत भी काबिल ताज्जुब है, यानी अजीब हालत है इसकी कि ये कहता है आखिरत में इसको माल और औलाद मिलेंगे। ठीक है, ये इस तरह से ये बात, यानी ये मतलब है अल्लाह ताला की इस बात का कि अजीब बात है इसकी, अजीब हालत है इसकी। आगे इसका रद्द है, यानी आगे अल्लाह ताला इसका इनकार कर रहे हैं कि भाई ये जो बोल रहा है ना, इसकी कोई हकीकत ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है इस बात की। तो आगे इसका रद्द है कि अत्तला अल गैबा, कि क्या ये शख्स गैब पर मुत्तला हो गया है, ही हैज बिन गिवन एक्सेस टू द अनसीन, क्या इसने इसको गैब की इत्तला दे दी गई है या उसने अल्लाह ताला से कोई अहद ले लिया है, यानी इस बात का अहद लिया है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन इसको माल और औलाद देंगे। यानी ये ऐसी बातें जो कह रहा है, तो ये क्यों कह रहा है ऐसी बातें। अच्छा, अब जरा मुश्किल अल्फाज में हजरत ने तफसीर करी है, यानी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर ये तफसीर करी है, क्योंकि खुलासा तफसीर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बयान उल कुरान से है ना। तो अब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बयान उल कुरान लिखी थी तो वो वक्त था आज से कोई 100 साल पहले का वक्त। ठीक है, तो अब 100 साल पहले की जो उर्दू थी वो जाहिर है थोड़ी सी और भी मुश्किल थी। ठीक है, तो इस वजह से ये जो अल्फाज आगे आ रहे हैं ना, ये जरा सा मुश्किल अल्फाज हैं, कोशिश करेंगे कि इनको समझाएं आपको। तो हजरत थानवी अब इस शख्स के बारे में जरा तफसीर लिखते हैं कि ये जो ये दावा करता है कि मुझे कयामत के दिन माल और औलाद मिलेंगे, तो कहते हैं कि इस दावे का इल्म आया बिला वास्ते असबाब हुआ है, कि इल्मे गैब है ये, यानी इसने आखिरत को देखा तो है नहीं। ठीक है, तो इसको ये बात कैसे पता चली कि इसको माल और औलाद मिलेगी, तो क्या इसको बिला वास्ता इसका इल्म मिला है कि इसको माल और औलाद मिलेगी कयामत के दिन, ठीक है, या बवास्ता असबाब हुआ है, या इसको किसी ने आ करके ये बात बताई है। ठीक है, यानी बिला वास्ता का मतलब यह है कि इसने क्या खुद आखरत को जा करके देख लिया है, डायरेक्टली खुद से जाके आखरत को देख लिया है, तो इसने ये बात जाके देख ली है कि इसको माल और औलाद मिलेगी, यानी जैसे कि फ्यूचर ट्रैवल है ना, टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में चला गया और इसने देख लिया कि इसको कयामत के दिन माल और असबाब मिल रहा है। ठीक है ना, यानी क्या क्या ऐसा इसके साथ हुआ है कि फ्यूचर ट्रैवल करके इसने अपने आप को देखा है फ्यूचर के अंदर, या ये कि इसको किसी ने बताया है कि इसको माल और असबाब मिलेंगे कयामत के दिन। ठीक है, तो कैसे ये क्लेम कर रहा है फिर, चूंकि वो दावा हुक्म अकली तो है नहीं बल्कि अमरे नकली है, यानी इस किस्म का जो ये दावा है ना, तो इस दावे के ऊपर कोई अकल से तो पहुंच नहीं सकता कि सोचना शुरू कर दे, अपनी अकल लड़ाना शुरू कर दे कि मरने के बाद मैं जिंदा होऊंगा, फिर मुझे जो है वो कयामत के दिन माल मिलेगा और औलाद मिलेगी, अपनी अकल से बातें सोच रहा है। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता कि कोई अकल से इस नतीजे तक पहुंच जाए, क्योंकि ये चीज तो नकल के जरिए से ही पता चल सकती है, नकल के जरिए से पता चल सकती है। क्या मतलब, जैसे इम्तिहान में हम नकल करते हैं है ना, इम्तिहान में वो बच्चे को जब कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा होता तो फिर वो बराबर में बैठे हुए बच्चे की कॉपी के अंदर झांकता है कि जी मुझे दिखा दो जरा अपना आंसर ताकि मैं नकल कर लूं, राइट। नकल का मतलब हम यही समझते हैं, लेकिन नकल का असल मतलब क्या होता है, नकल का असल मतलब जो होता है वो ये होता है कि आपको किसी ने कोई बात बताई है, आपको किसी ने कोई बात बताई है और उस बात को आपने आगे नकल कर दिया, यानी आगे कॉपी कर दिया, आगे लोगों को बता दिया, असल में नकल का ये मतलब होता है। ठीक है, तो ये जो कयामत के हालात हैं, तो कयामत के हालात तो आप अकल से तो वहां तक नहीं पहुंच सकते, इसके लिए तो लाजमी है कि किसी ने आपको आके बताया हो कि कयामत में क्या क्या कुछ होगा, यानी किसी ने आपको नकल किया हो ये बात कि कयामत के दिन ऐसा ऐसा कुछ होगा। तो ये कह रहे हैं कि
ये जो दावा है ना कि कयामत के दिन मुझे माल और औलाद मिलेगी, तो ये कोई अकली बात, अकली बुनियाद पर तो कोई ये काम नहीं कर सकता। ये तो जरूरी है कि ये नकली बुनियाद पर किया जाए, क्योंकि समवन हैज टू कम एंड टेल यू कि आखिरत में क्या होने वाला है। जिसको कि आखिरत के बारे में पता है वही बता सकता है आपको कि आखिरत में क्या होने वाला है। इसलिए सिर्फ दलील नकली के अखबार खुदाबंदी है इसकी दलील हो सकती है। यानी आखिरत में क्या होने वाला है ये हम अकल के जरिए से पता कर ही नहीं सकते, इसके लिए तो दलील नकली जो कि अल्लाह ताला की दी हुई खबरें ही हो सकती हैं। अखबार खुदावंदी का मतलब अल्लाह की बताई हुई खबरें ही हो सकती हैं आखिरत के बारे में, ठीक है। अकल से तो हम आखिरत के हालात को नहीं समझ सकते। सो दोनों तरीक मफकूद हैं, यानी ये दोनों ही चीजें इस शख्स के पास तो है ही नहीं कि अल्लाह ताला ने इसको कोई खबर पहुंचा दी हो कि आखिरत में क्या होने वाला है। ये तो काफिर है, इसके पास तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही आ नहीं रही है, ठीक है। तो ये तो मफकूद है ना, ये तो यानी ना तो ये अकलन आखिरत के बारे में पता कर सकता है, ना ये नकलन आखिरत के बारे में पता कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आखिरत के बारे में अकली तौर पर आप पता कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं पता कर सकता। और नकलन जिन लोगों को पता होता है वो अल्लाह के नबी होते हैं, ये तो अल्लाह का नबी है ही नहीं। तो इसको तो ना अकलन पता चल सकता है आखिरत में क्या होगा और ना नकलन पता चल सकता है। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज नॉन एग्जिस्टेंट हैं इस बंदे के मामले में। अव्वल तो अकलन भी मुमतना है और दूसरा वकूअन मुंतफी है, यानी बेसिकली नफी है इसकी, ये हो ही नहीं सकता इस शख्स को सारी बातें पता। बहरहाल ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की का ना बड़ा ही यानी सोफिस्टिकेटेड अंदाज था तफसीर करने का कुरान की मुश्किल मुश्किल मुकामात का। और जाहिर है आपको भी शायद समझ में शायद ही कुछ आया हो, ये मैंने समझाने की कोशिश करी है, तो इतनी फिक्र ना करें, बस बात इंशाल्लाह आपको तर्जुमे से ही समझ में आ गई होगी कि भाई ये काफिर इंसान जो है वो कयामत के बारे में जो ये क्लेम कर रहा है तो डेंगे ही मार रहा है बेसिकली, है ना, खामखा की बस ऐसी बकवास कर रहा है। इसके पास कोई दलील तो है नहीं इस बात की जो इस तरह से कह रहा है कि मुझे माल और औलाद मिलेगी। तो फरमाते हैं कि हरगिज नहीं, जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना कल्ला, तो कल्ला का तर्जुमा उर्दू में क्या बनता है, हरगिज नहीं, डांटने के अंदाज में होता है ये कल्ला का लफ्ज, हरफ रदा कहते हैं इसको ग्रामर में, इसको हरफ रदा कहते हैं यानी डांटने का लफ्ज कल्ला, महज गलत कहता है और हम उसका कहा हुआ भी लिख लेते हैं, यानी जो गलत बातें कर रहा है ना सनक्तुबु, हम ये इसको लिख लेते हैं, मा यकूलु जो ये कहता है, और नमुद्दु लहू मिनल अज़ाबे मद्दा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका तर्जुमे में लिखते हैं कि और उस वक्त और वक्त पर ये सजा देंगे, यानी जब वक्त आएगा ना सजा देने का तो हम उसको ये सजा देंगे कि उसके लिए अजाब बढ़ाते चले जाएंगे, नमुद्दू का मतलब खींचते चले जाएंगे इसके ऊपर अजाब, लंबा करते चले जाएंगे इसके ऊपर अजाब, और उसकी कही हुई चीजों के हम मालिक रह जाएंगे, यानी वो तो दुनिया से मर जाएगा। ये जो फरमाया ना कि हुआ नरिथुहु मा यकूलु, ये जो बातें इसने कही है ना कि कयामत के दिन मुझे माल और औलाद मिलेगी, तो नहीं, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा कयामत के दिन, बल्कि जो दुनिया में इसके पास माल और औलाद है इसके मरने के बाद हम इसके वारिस हो जाएंगे, इसके पास तो दुनिया का भी कुछ नहीं बाकी बचेगा, जो इसके पास था दुनिया में वो भी इसके पास बाकी नहीं बचेगा, मरने के बाद जब ये दोबारा जिंदा होगा तब कहां से आएगा इसके पास कोई कोई भी चीज, कुछ नहीं आएगा इसके पास, ठीक है। तो देखें यहां पर एक और भी मसला सुन लें जो कि हम मुसलमानों को, दीनदार मुसलमानों को नहीं पता होता, ठीक है, वो क्या है, विरासत का मसला, विरासत। ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना वह नरिसुहु मा यकूलु, ठीक है, क्या फरमा रहे हैं कि जब ये बंदा मर जाएगा تو دنیا کی زندگی میں اس کے پاس جو مال اور اولاد تھی ٹھیک ہے, تو اب یہ اس کا نہیں رہا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے وارث ہو گئے, اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہو گئے. یہاں وارث ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اصول ہے کہ جب بھی انسان اس دنیا سے مر جاتا ہے, جو بھی انسان مر جاتا ہے نا, اب اس کا جتنا مال تھا, اس کی جتنی پراپرٹی تھی, حتیٰ کہ اس کے جسم کے کپڑے بھی, right? اس کا گھر جو کہ اس کی ملکیت میں اگر تھا, اس کی گاڑی, اس کا زیور, عورت ہے تو اس کے پاس زیور ہوتا ہے نا, اس کی ملکیت ہوتی ہے نا, عورتوں کی ملکیت زیور, سونا چاندی کچھ اور چیز, right? جو چیز ملکیت میں تھی, جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے, اس کے جسم سے اس کی روح پرواز کرتی ہے, امیڈیٹلی اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے مال, پیسہ, گاڑی, گھر, کپڑے, ہر چیز پر سے اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے. اور یہ ملکیت کہاں چلی جاتی ہے, یہ ملکیت امیڈیٹلی اللہ تعالیٰ کے تصرف میں چلی جاتی, اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی. ٹھیک ہے, اب کیا کریں, اللہ تعالیٰ اس کپڑے اور گاڑی اور اس کا کیا کرتے ہیں پھر, اللہ تعالیٰ اس کو کہیں جمع نہیں کرا دیتے کہ جی اب جو ہے نا اس کو میں نے جنت میں جمع کرا دیا, اب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جہنم میں جمع کرا دیں گے, یا اللہ تعالیٰ اس کو مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دیں گے, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کے بعد, اللہ تعالیٰ اس ملکیت کو جو کہ اب اس شخص کی نہیں رہی, اللہ تعالیٰ اس کی ملکیت کو جو اس کے شرعی وارث ہے نا, جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ کس کا کون شرعی وارث ہوگا, اللہ تعالیٰ پھر اس ملکیت کو اس کے ورثاء کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. کیا مطلب, ادھر آنکھ بند ہوئی, ادھر ساری کی ساری اس کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئی, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث میں جو شرعی وارث بتائے ہیں ان میں یہ ملکیت منتقل ہو گئی آٹومیٹیکلی. یعنی آپ کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تقسیم کریں گے تو ان کے پاس ملکیت منتقل ہوگی, نہیں, آنکھ بند ہوتے ہی ملکیت اب اس کے ورثاء میں چلی گئی. کیا مطلب, جیسے کسی کے دو بیٹے ہیں, صرف دو بیٹے ہیں, کسی مرنے والے آدمی کے دو بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس کے پاس 10 لاکھ روپے تھے, اس کی ملکیت جو تھی نا ٹوٹل 10 لاکھ روپے تھے, اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, صحیح ہے. جس لمحے اس کی آنکھ بند ہوئی ہے, اسی لمحے اس کے جو 10 لاکھ روپے ہیں نا, ان میں سے 5 لاکھ روپے ایک بیٹے کی ملکیت بن گئے, اور باقی 5 لاکھ روپے دوسرے بیٹے کی ملکیت بن گئے, ملکیت ہو گئی ٹرانسفر. لیکن اب دنیا کے اعتبار سے ہوتا, یعنی دنیا کے اعتبار سے کیا ہے کہ اس مرنے والے آدمی کے جو یہ 10 لاکھ روپے تھے نا, یہ بینک میں پڑے ہوئے تھے, رائٹ, بینک کے اندر ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا جو کہ اس آدمی کے نام کا اکاؤنٹ تھا, ٹھیک ہے, تو بینک کے اندر تو اس آدمی کے نام میں یہ 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ابھی تو یہ 10 لاکھ روپے مرنے والے کے ہیں, نہیں, 10 لاکھ روپے مرنے والے کے نہیں ہے, ہاں بینک والوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 10 لاکھ روپے مرنے والے کے اکاؤنٹ میں جمع ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 10 لاکھ روپے اب مرنے والے کے نہیں ہے, بلکہ یہ 10 لاکھ روپے 5-5 لاکھ روپے میں تقسیم ہو کر کے اس کے بیٹوں کے ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ہمیں کیا کرنا ہے, یعنی دنیا والوں کو کیا کرنا ہے, دنیا والوں کو یہ کرنا ہے کہ ان 10 لاکھ روپوں کو اس بینک اکاؤنٹ سے کسی طریقے سے نکالیں, اور 5 لاکھ ایک بیٹے کو دے دیں, 5 لاکھ دوسرے بیٹے کو دے دیں, ٹھیک ہے نا. یہ دے دینے کا کام یہ الگ چیز ہے, ملکیت تو ہو چکی ہے ٹرانسفر بیٹوں کے اندر, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اگر اس کے इसकी इसकी जो है वो बेटियां थी, ठीक है। तो जितना शरीयत ने बेटियों का हक बताया है कि इसका माल जो है वो बेटियों में इतना इतना करके तकसीम होगा, ठीक है, तो बेटियों में शरीयत वो मुंतकिल हो गई मिल्कियत, ठीक है। अब बेटियों को कोई दे या ना दे इससे फर्क नहीं पड़ता, मिल्कियत तो बेटियों की हो गई, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर बेटियों को आप वो माल हैंडओवर कर देंगे तो आपने उनको उनका पैसा दे दिया, और अगर आप बेटियों को वो पैसा नहीं दे रहे हैं तो जिसने भी उस पैसे को अपने पास रखा हुआ है वो क्या कहलाएगा, वो गासिब कहलाएगा। शरीयत की नजर में वो बेटियों का हक गसब करने वाला है, हक मारने वाला है कि उसने अभी तक बेटियों को हक क्यों नहीं दिया, जबकि ये बेटियों का माल है, ठीक है, ये मरने वाले का माल नहीं है, ये बाप का माल नहीं है, ये बेटियों में ट्रांसफर हो चुका है, अब ये दे क्यों नहीं रहे बेटियों को। तो अगर ये बेटियों को नहीं देंगे ना तो ये जिसके कंट्रोल में भी ये माल है वो इस माल को गसब करने वाला कहलाएगा। तो यहाँ पे इस आयत से बेसिकली शरीयत का एक मसला भी क्या निकल रहा है, वो ये है कि जैसे ही आंख बंद होती है अब मिल्कियत अल्लाह ताला की तरफ ट्रांसफर हो जाती है, अब अल्लाह ताला ने जो उसूल बनाए हैं विरासत वाले तो अल्लाह ताला उन उसूलों के तहत शरी मिल्कियतें ट्रांसफर कर देते, ठीक है ना। अब इंसानों का काम क्या होता है, इंसानों का काम होता है सिर्फ हैंड ओवर करना, सिर्फ हवाले करना, ये हमारा काम होता है। हम हवाले कर दें हम अल्लाह ताला के यहाँ सदा से बच जाएंगे, और अगर हम हवाले नहीं करेंगे तो हम अल्लाह ताला के यहाँ सजावार कहलाएंगे और हमें उसका अजाब होगा, ठीक है। दुनिया में भी अजाब होगा उसका, अल्लाह ताला जाहिर है नाराज हो जाएंगे, और जब नाराज हो जाएंगे तो फिर दुनिया की जिंदगी में खुशियां और बरकतें और सुकून इत्मीनान ये फिर अल्लाह ताला वापस ले लेते हैं हमसे, ठीक है। और फिर जब मरने के बाद अल्लाह ताला के पास पहुंचेंगे तो फिर हर गसब किए हुए रुपए के बदले में क्या क्या नबी अलैहिस्सलाम ने अजाब बताए कि एक बालिश्त जमीन जिसने किसी दूसरे के कब्जे में कर ली, अपने नाहक कब्जे में कर ली, तो उसको 7 तौक जमीन के अंदर धसा दिया जाएगा, ठीक है, 7 तौक जमीन के अंदर धसा दिया जाएगा, एक बालिश जमीन कब्जे में कर ली, है ना। तो जिसने जो है वो कई कई एकड़ जमीन अपनी बहनों को नहीं दी जो उनका हक था, उनको नहीं दिया और अपने कब्जे में लेकर के रखा रहा, तो उस भाई को कयामत के दिन कितने तौक जमीन में धसाया जाएगा, किस किस तरीके से उसको जो है वो इसका अजाब होगा, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से ना विरासत का जो मामला है जो कि हमें पता ही नहीं होता कि ये सब ऐसा होता है, तो भाई विरासत के मसले को हल्का ना समझा करें, ठीक है ना। ये नहीं समझा करें कि जी अब्बा हुजूर मर गए तो अब तो अब्बा की निशानी है और हम कैसे उसको तकसीम कर लें, नहीं, अब्बा की कोई निशानी नहीं है, अब्बा की निशानी नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना। अब्बा की जितनी मिल्कियत थी वो सारी की सारी उसके शरी वारिसों में तकसीम हो चुकी है, अब अपनी जान छुड़ाओ, अपने आप को अजाब से बचाओ और उस विरासत को अब्बा के जो शरी वारिस हैं उनके हवाले करो, अब्बा की निशानी नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। अब्बा की हर चीज मुंतकिल हो गई वरसा के दरमियान, ठीक है। तो अब ये जो हमारे जो रिवायती निशानी विशानी टाइप की जो चीज है ना, ये अजाब है हमारे लिए, ठीक है। और अगर हम नहीं करते हैं ना फिर अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल, तो फिर अल्लाह का अजाब आता है और वो आ रहा है क्योंकि हम ये नहीं कर रहे होते, ठीक है। पता नहीं अम्मी की निशानी और अब्बा की निशानी और बहन की निशानी और फलानी की निशानी और क्या है, इस तरह की बातें कर करके हम बेसिकली अपना बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जिस जिस के यहाँ भी अभी तक विरासत तकसीम नहीं हुई है ना, तो उसकी फिक्र करना शुरू कर दें। अगर आपको नहीं दे रही हैं तो अब اپنے بھائی، اگر آپ کے بھائی صاحب آپ کو وراثت نہیں دے رہے ہیں تو اپنے بھائی کو جہنم کی عذاب سے بچانے کی خاطر، ٹھیک ہے، کہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ جہنم کے اندر جا کر کے جلے مرے نہ، آپ کسی نہ کسی طریقے سے وراثت کی بات کریں، ٹھیک ہے، کہ بھائی صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی لالچی ہوں اور میں کوئی جو ہے وہ آپ کی دشمن ہوں، میں آپ کی خیر خواہی میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائیں، اور آپ کی جو بہنیں ہیں جن کا کہ وراثت کا حق ابھی تک آپ نے نہیں دیا ہے اس کو دیں تاکہ آپ جہنم کے عذاب سے بچ سکیں، اور اگر آپ خود کسی کا حق مار کے بیٹھی ہوئی ہیں جیسے کہ اولاد کا حق تھا اور آپ نے کہا نہیں میرے شوہر مرے ہیں تو سب کچھ میرا ہے، نہیں آپ کا کہاں سے آ گیا سب کچھ، اگر آپ کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اب آپ خالی وارث کوئی تھوڑی ہیں اپنے شوہر کی، بلکہ وارث جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کی اولاد بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اولاد کو وہ حق دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں تو ماں ہوں تو اس وجہ سے سب کچھ میرا ہے، جی نہیں آپ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں اگر اولاد چھوٹی عمر کی ہے، اگر چھوٹی عمر کی اولاد کو اگر پیسے دے دیں گے تو وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پائے گی، وہ اس کو چوروں ڈاکوؤں سے بچا نہیں پائے گی، تو اس صورت میں آپ صرف اس مال کی وکیل بنیں گی، وکیل مالک نہیں بنیں گی، وکیل بنیں گی اپنے اولاد کے لیے، ٹھیک ہے، جب تک وہ میچور نہ ہو جائے، مینٹلی میچور، صرف بالغ ہونا نہیں بلکہ مینٹلی وہ اتنے سٹیبل نہ ہو جائیں کہ وہ اپنے پیسے کو خود ہینڈل کر سکیں، اس وقت تک بحیثیت ماں آپ اپنے اولاد کی وکیل بنیں گی، ٹھیک ہے، لیکن مالک نہیں بن سکتی، ملکیت تو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائیڈ کر دی، بیوی کو جتنا ملتا ہے آپ صرف اس کی مالک ہیں، ٹھیک ہے، صرف اس حصے کی مالک ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے لیے قرار دے دیا ہے، اور باقی کا مالک اولاد ہے یا جو بھی شریعت کے حصوں کے مطابق جو بھی مالک ہے وہ اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا نا، ہمارے یہاں تو آج بھی اچھا خاصا دین کا علم آنے کے باوجود بالکل جہالت والا معاملہ چل رہا ہے وراثت کے اندر، تو ونرثہ ما یقول و یأتینا فردا، تو اس کے تحت جو خلاصہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی کہی ہوئی چیزوں کے ہم مالک رہ جائیں گے، یعنی وہ تو دنیا سے مر جائے گا اور اموال و اولاد پر اس کا اختیار نہ رہے گا، ہم ہی سب کے مالک رہیں گے اور قیامت میں ہم اس کو نہ دیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ ہمارے پاس مال و اولاد سے تنہا ہو کر آئے گا، بالکل خالی ہاتھ آئے گا وہ ہمارے پاس، اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود تجویز کر رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے واتخذوا من دون اللہ، اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ آلہا، دوسرے معبود، لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّةً، تاکہ ان جھوٹے معبودوں کے ذریعے سے ان کو عزت ملے، ٹھیک ہے، تو اللہ تو کیا فرماتے ہیں کہ معبود تجویز کر رکھے تاکہ ان کے لیے وہ عند اللہ باعث عزت ہوں، جیسا کہ اس آیت میں حکایت ہے يَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَاؤُنَا عِند اللہ، یعنی یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں نا جن کی ہم پرستش کرتے ہیں دنیا کے اندر، یہ تو عند اللہ اللہ کے نزدیک ہمارے شفیع ہوں گے، شفاعت کرنے والے ہوں گے ہماری، ٹھیک ہے، یعنی یہ بت جو ہے نا وہ ہمیں قیامت کے دن بچا لیں گے، اگر کوئی عذاب وغیرہ ہمارے اوپر بنتا بھی ہوگا نا یہ بت شفاعت کر دیں گے اور ہمیں بچا لیں گے، یہ کافر کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، سو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو قیامت میں خود ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھیں گے، یعنی یہ بت اس بات کا انکار کر دیں گے کہ یہ کافر لوگ ہماری عبادت کہیں گے کرتے ہی نہیں تھے یہ ہماری عبادت، ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے سامنے پیشانی ٹیکتے تھے نا، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے جو کھڑے ہوتے تھے نا، یہ ہماری کوئی عبادت نہیں کر رہے ہوتے تھے، یعنی بالکل انکار کر دیں گے بت، جیسے کہ سورہ یونس کی تیسرے رکوع میں گزر چکا ہے، قال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، یعنی انہوں نے، یعنی کافروں نے جن بتوں کو اللہ کا شریک بنا لیا تھا، تو وہ جو شریک تھے نا یعنی بت، ٹھیک ہے، جن کو ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، تو یہ بت کہیں گے ما كنتم ايانا تعبدون, یہ لوگ تو ہرگز نہیں ہماری عبادت کرتے تھے, یعنی ہم وہ نہیں تھے جن کی عبادت کیا کرتے تھے. اصل میں اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے, ما کنتم, کہ یہ لوگ ایانا تعبدون, ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا, یعنی یہ ان کے مخالف ہو جائیں گے. کیا مطلب, قالن بھی جیسا گزرا اور حالن بھی, کہ بجائے عزت کے سبب ذلت ہو جائیں گے, یعنی بتوں کو اللہ تعالیٰ زبان دے دیں گے, ٹھیک ہے. تو بت جو ہے نا وہ بولنا شروع ہو جائیں گے کہ ان لوگوں نے ہماری کوئی عبادت نہیں کری ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے جو کیا ہے انہوں نے اپنی من مرضی سے کیا ہے, تو یعنی ہم ان کے کوئی ذمہ دار نہیں, ٹھیک ہے. تو قالن وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے اور حالن بھی مخالف ہو جائیں گے. حالن کا مطلب کیا, کہ انہوں نے تو بتوں کو کہا تھا کہ یہ بت ہمارے لیے عزت کا سبب بنیں گے, یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی عزت دار بنائیں گے, ہماری تعریفیں کریں گے کہ اے اللہ ان لوگوں نے ہماری بڑی زبردست عبادت کری, ہمیں خوش کر دیا عبادت کر کے, تو اے اللہ تو ان سے خوش ہو جا, تو ان کو جنت میں ڈال دے, ہے نا. یہ کلیم کیا کرتے تھے بتوں کے بارے میں کافر, لیکن حقیقت میں کیا ہوگا کہ یہ بت ان کے لیے عزت کا سبب بننے کی بجائے ذلت کا سبب بن جائیں گے, کیونکہ بت اس دن کہہ دیں گے انہوں نے ہماری کوئی عبادت نہیں کری, ٹھیک ہے. تو یہ بجائے عزت کے سبب ذلت ہو جائیں گے. ان معبودین میں اسنام بھی ہوں گے, اسنام سنم کی جمع, سنم بت کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے جو معبودین تھے نا ان میں اسنام بھی ہوں گے. سو ان کا ناطق ہونا جیسا یکفرون کا مقتضا ہے, مثل نطق جوارح کے مستبعد و مستغرب نہیں. کیا مطلب, کہ جس طرح کوئی شخص کہے کہ اچھا یہ بت جو ہیں یہ تو پتھر کے بنے ہوئے تھے, یہ تو لکڑی کے بنے ہوئے تھے, یہ تو سونے چاندی کے بنے ہوئے بت تھے, تو یہ کہاں سے باتیں کرنا شروع کر دیں گے, تو بھائی اس کو جواب دیا جائے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو ہاتھ پیر کو زبان دے دیں گے, ہاتھ پیر باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے قیامت کے دن, کہ اے اللہ انہوں نے ہاتھ کہیں گے کہ اے اللہ اس کافر شخص نے ہمارے ذریعے سے فلانا گناہ کیا تھا, پیر کہیں گے کہ اے اللہ اس نے ہمارے ذریعے سے جو ہے وہ فلانا گناہ کیا تھا, آنکھیں کہیں گی کہ اے اللہ اس شخص نے ہمارے ذریعے سے فلانا گناہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ تو اس دن آنکھ کان زبان چہرہ ہاتھ پیر سب کو گویائی عطا فرما دیں گے. تو بتوں کو گویائی عطا فرمانا کون سا مشکل کام ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی گویائی عطا فرما دیں گے, یعنی پاور ٹو ٹاک, پاور ٹو سپیک بتوں کو بھی عطا کر دیں گے, اور بت اس طریقے سے پھر ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں گے. اچھا, اب آپ نے کیا لکھا ہے کہ کیا وراثت کی تقسیم میں ماں باپ کی زندگی میں لڑکا اور لڑکی کا برابر حصہ ہوگا؟ نہیں. دیکھیں اصول سمجھ لیا آپ نے کہ وراثت کب ہوتی ہے, وراثت مرنے پر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی جیسے ماں ہے, ماں کے پاس زیور تھا, ماں کے پاس جو ہے وہ کچھ پلاٹ وغیرہ تھا, ٹھیک ہے, تو زندگی میں تو یہ پلاٹ اور یہ زیور ماں کی ملکیت ہے. زندگی میں کوئی تھوڑی ملکیت ماں سے لے کر کے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو تقسیم کر دی, نہیں, ابھی تو یہ زندہ ہے. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ملکیت دی ہے وہ رہتی ہے جب تک یہ شخص اپنی مرضی سے اپنی چیز کسی دوسرے کے حوالے نہ کر دے, ہدیہ نہ کر دے, گفٹ نہ کر دے, ہبا نہ کر دے, ٹھیک ہے. جب یہ اپنی مرضی سے اپنی ملکیت کسی دوسرے کو ہبا کر رہا ہے یا گفٹ کر رہا ہے, تب یہ ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بغیر نہیں ٹرانسفر ہوگی, ٹھیک ہے. ابھی تو زندہ ہے نا, تو ملکیت اسی کی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے زندگی میں ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو جو چاہیں اپنی مرضی سے دیں گے، چاہے وہ بیٹے کو اپنا سارا مال اٹھا کے دے دیں، سارا مال، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ان کو یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے سارا مال کیسے دے دیا، ٹھیک ہے بھائی اس میں تو میرا بھی حق ہے، بھائی یہ مال ماں کا تھا، ماں کی ملکیت تھی نا، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور بھی بات یاد رکھیں، یہ بھی ہے تو بڑی سمپل سی بات لیکن پتہ نہیں ہم ذہن میں نہیں آتی ہمارے، یاد رکھیں قانونی کاغذ کے اوپر نام ہونا یہ ایک الگ چیز ہے اور مالک ہونا ایک الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر بیوی کے پاس 2 کروڑ روپے تھے، ٹھیک ہے نا، بیوی کے 2 کروڑ روپے تھے، بیوی کو اس کے باپ کی طرف سے ملے تھے، باپ نے تحفے میں 2 کروڑ روپے دے دیے اپنی بیٹی کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ عورت جس کو 2 کروڑ روپے اپنے باپ کی طرف سے مل گئے ہیں، یہ 2 کروڑ اس عورت کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عورت چاہتی ہے کہ جی میں رہتی تو میں سعودی عرب میں ہوں لیکن پاکستان میں میں بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ایک پلاٹ خریدنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ پلاٹ جو ہے یہ خریدنے کے لیے پاکستان ٹریول نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا ایسا کریں کہ آپ اس یعنی جو پلاٹ ہے نا یہ آپ اپنے نام پہ خرید لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب شوہر صاحب جب اپنے نام پہ پلاٹ خریدیں گے تو جو قانونی پیپرز ہیں ان کے اوپر تو شوہر صاحب کا نام آئے گا نا، ٹھیک ہے نا، جو کے ڈی اے کا پیپر بنے گا، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا جو بھی یعنی زمین کے کاغذات بنیں گے، تو کاغذات کے اوپر کس کا نام ہوگا؟ شوہر کا نام ہوگا، کیونکہ شوہر جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، وہ پاکستان جا کر کے جو ہے وہ پیپرز پہ سائن کریں گے، پیپرز کے اوپر جو تصویر لگتی ہے وہ تصویر شوہر صاحب کی لگے گی، ہے نا، اسٹیٹ ایجنٹ سے شوہر صاحب ڈیلنگ کریں گے، آئی ڈی کارڈ شوہر صاحب کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، تو نام کاغذ کے اوپر شوہر صاحب کا آئے گا۔ لیکن کیا نام کاغذ پہ شوہر صاحب کے ہونے کی وجہ سے کیا ملکیت بھی شوہر صاحب کی بن جائے گی؟ شرعی ملکیت نہیں، ہرگز نہیں، شرعی ملکیت تو بیوی کی ہی رہے گی، ٹھیک ہے، شرعی ملکیت بیوی کی ہے۔ جب بیوی کا انتقال ہوگا تب یہ پلاٹ جو کہ 2 کروڑ میں خریدا گیا ہے یہ بیوی کے ورثہ میں تقسیم ہوگا، بیوی کے ورثہ میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ شوہر مر گیا تو شوہر کے ورثہ میں یہ 2 کروڑ کا پلاٹ تقسیم نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شوہر کی ملکیت ہے ہی نہیں، یہ تو بیوی کی ملکیت ہے، شوہر کی ملکیت کو تھوڑی ہے، کاغذ کے اوپر نام ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ملکیت یہ بیوی کی ہے، یہ شوہر کی ملکیت نہیں ہے۔ اچھا یہ شوہر کی ملکیت بنے کیسے؟ یہ صرف اس وقت بنے گی جب بیوی اپنی خوش دلی کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ یہ 2 کروڑ کا جو پلاٹ ہے اپنے شوہر کو تحفہ دے دے کہ سرتاج یہ 2 کروڑ کا جو پلاٹ ہے یہ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا، رائٹ، بیوی نے یہ کام، یہ جملہ کہا، پلاٹ اس کی ملکیت سے نکل کے شوہر کی ملکیت میں چلا گیا، ٹھیک ہے، ایسے ہوتی ہے ملکیت ٹرانسفر، قانونی کاغذ کے اوپر نام سے ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ قانونی کاغذ کا نام جو ہے نا وہ شرعی ٹرانسفر نہیں کرتا، شرعی ٹرانسفر تو جب انسان خوش دلی سے کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے نا تب ملکیت ٹرانسفر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وراثت ملکیت کی تقسیم ہوتی ہے، ملکیت کی بنیاد پہ تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو ماں باپ ہیں تو وہ چونکہ زندہ ہیں تو وہ اپنی بیٹی کو سارے کا سارا اٹھا کر کے اپنا مال دے دیں، بیٹے کو اٹھا کر کے دے دیں، یا یہ کہ بیٹے کو ایک حصہ دیں، بیٹی کو 2 حصہ دیں، رائٹ، ان کی مرضی، کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت تو ان کی ہے، وہ تو ابھی زندہ ہے نا، تو ملکیت ان کی ہے، وہ جیسے چاہے تقسیم کریں، ٹھیک ہے نا۔ شرعی اصول تو اس وقت اپلائی ہوں گے نا جب انتقال ہوگا، ٹھیک ہے، انتقال سے پہلے وراثت جاری نہیں ہوتی، انتقال سے پہلے اپنی مرضی جاری ہوتی ہے، انتقال کے بعد اپنی مرضی جاری نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی جاری ہوتی ہے، اب اللہ کی مرضی اپلائی ہوتی ہے یا جاری ہوتی ہے، اپلائی ہوتی ہے کی بات، ٹھیک ہے۔ ہاں نبی علیہ السلام نے ترغیباً کہا, ترغیباً کہ اولاد کے درمیان مساوات رکھو, ٹھیک ہے, کسی اولاد کو زیادہ دو اور کسی اولاد کو کم دو, ایسا نہ کرو, ٹھیک ہے. یہ ترغیباً کہا ہے کہ بھائی اگر تم ایسا کرو گے کہ کسی اولاد کو تم نے زیادہ دے دیا, کسی کو کم دے دیا, ٹھیک ہے, تو اولاد کے درمیان جو ہے نا پھر نفرتیں پیدا ہوں گی, اولاد جو ہے وہ تم سے بھی ناراض ہوگی, اولاد کے دل میں آپس میں بھی نفرتیں پیدا ہوں گی, حسد پیدا ہوگا, اس لیے ایسا نہیں کرنا. لیکن یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے, یہ ترغیباً ہے, ٹھیک ہے, پڑھنا مرضی ہے, جس کی بھی ملکیت ہے اس کی مرضی ہے, وہ اپنا سارا زیور اٹھا کر کے اپنی ایک بیٹی کو دے دے, ٹھیک ہے, کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا. اچھا, تو وہاں سے تفصیل اس کی نایات کی ہو گئی. اب معروف مسائل بھی پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا, کہ وہ کہتے ہیں نا کافر کہ ضرور بالضرور مجھے دیا جائے گا مال اور اولاد. تو بخاری اور مسلم میں, یعنی دونوں جو سب سے زیادہ مستند حدیث کی کتابیں ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم, تو ان میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, یعنی انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی اور پھر جو ہے وہ آگے لوگوں کو بتائی کہ ان کا نہیں, نبی علیہ السلام نے سنی نہیں بلکہ انہوں نے اپنا اتواق تھا لوگوں کو بتایا کہ ان کا کچھ قرض آس بن وائل کے ذمے تھا. یہ آس بن وائل جو تھا نا, یہ ایک مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے مشرکین سرداروں میں سے ایک تھا اور بڑا بہت بڑا دشمن تھا نبی علیہ السلام کا. تو آس بن وائل کے ذمے کچھ قرض تھا. اب یہ اس کے پاس تقاضے کے لیے گئے, یعنی آس بن وائل کے پاس حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ گئے کہ بھائی مجھے اپنا میرا قرضہ واپس کرو. تو اس نے کہا کہ میں تو تمہارا قرض اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر و انکار کا معاملہ نہ کرو, ٹھیک ہے, یعنی تم جاؤ جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تم ان کے اوپر ایمان ختم کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جواب دیا, یعنی خباب بن الارت نے جواب دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ تم مرو پھر زندہ ہو, ٹھیک ہے, یعنی ایسے کہا کہ تم مر بھی جاؤ نا اور پھر زندہ بھی ہو جاؤ نا, میں تو یہ کام اس وقت تک نہیں کروں گا. یعنی آپ بیسیکلی اس طرح سے کبھی بہت جذبات میں آ کر کوئی بات کہتے ہیں تو مر بھی جاؤ نا تو میں یہ کام نہیں کروں گا, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے انہوں نے عربی زبان میں اس کو جواب دیا کہ تم مر کے زندہ بھی ہو جاؤ گے نا, میں تو اس وقت تک بھی یہ کام نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. آس بن وائل نے کہا کہ اچھا, کیا میں مر کر پھر زندہ ہوں گا, کیونکہ یہ لوگ تو آخرت کی زندگی کا انکار کرتے تھے. تو کہتے اچھا, کیا میں مر کے پھر زندہ ہوں گا, اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے, یعنی اگر میں نے مر کے زندہ ہونا ہی ہے نا تو بس ٹھیک ہے, میں تمہارا قرض بھی اسی وقت چکاؤں گا جب میں مر کے دوبارہ زندہ ہوں گا. جب دوبارہ زندہ ہوں گا کیونکہ اس وقت بھی میرے پاس مال اور اولاد ہوں گے, یعنی تنزیہ یہ بات کہہ رہا ہے نا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں مر کے دوبارہ زندہ ہوں گا نا تو میرا مال اور اولاد جو اس دنیا میں اللہ نے مجھے دیا ہے نا, اللہ مجھے اس زندگی میں بھی مال اور اولاد دیں گے, ٹھیک ہے. قرآن کریم نے اس احمق کے جواب میں فرمایا, یعنی اس آس بن وائل کو کہہ رہے ہیں کہ احمق انسان تھا, کہ اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد بھی اس کے پاس مال اور اولاد ہوں گے. ایک منٹ آپ کا یہ سوال پڑھتے ہیں, پہلے بس جلدی سے مکمل کر لوں اس کو. انہوں نے ایک ڈائریکٹ میسج میں سوال لکھا ہے تو باقی لوگ پڑھ نہیں سکتے انہوں نے کیا لکھا ہے, تو ان کو ذرا یہ تفصیل پڑھنے پہلے اس کے بعد پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس احمق کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوگا تو اس وقت اس کے پاس مال اور اولاد ہوں گے. اطلع الغیبہ, کیا اس نے غیب کی باتوں کو جھانک کر معلوم کر لیا ہے, یعنی خود دیکھ کر کیا ہے کیا قیامت کے دن کیا کیا کچھ ہوگا. او اتخذ عند الرحمن عہدا, یا اللہ رحمان سے اس نے مال و اولاد کے لیے کوئی عہد اور وعدہ لے لیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, نہ تو اس نے جھانک کر کے فیوچر میں دیکھا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, اور نہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو مال اور اولاد دیں گے, ٹھیک ہے. پھر اس نے یہ خیال کیسے پکا لیا, یعنی جس کو کہتے ہیں نا خیالی پلاؤ پکا لینا, تو اس نے یہ خیالی پلاؤ کیسے پکا لیا. وَنَرِثُهُمَا يَقُولُ, یا یعنی جس مال اور اولاد کا یہ ذکر کر رہا ہے آخرت میں ملنے کا معاملہ تو بہت دور ہے، دنیا میں بھی جو اس کو ملا ہوا ہے اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور اس کے وارث آخرکار ہم ہوں گے، یعنی یہ مال و اولاد اس سے چھن کر بالآخر اللہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس عاجز نے جو اتنی تقریر کری نا وراثت کے موضوع کے اوپر، وہ اس لیے کری کہ مال اور اولاد چھن کر کے اللہ کی ملکیت میں صرف کافر کا نہیں جاتا بلکہ مومن کا بھی چلا جاتا ہے، متقی پرہیزگار انسان کا بھی سارا مال اور اولاد اس سے چھن جاتا ہے اور اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے پھر یہ اس کے ورثہ میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں وَيَأْتِينَا فَرْدَا، کہ قیامت کے روز یہ اکیلا ہمارے دربار میں حاضر ہوگا، نہ کوئی اولاد ساتھ ہوگی نہ مال۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا، یعنی یہ خود تراشیدہ بت اور معبود باطل جن کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ یہ ان کے مددگار ہوں گے محشر میں، کیونکہ کافر کیا کہتے تھے کہ بھئی ہم تو ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کوئی تھوڑی کرتے تھے، رائٹ، یہ اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، تو بتوں کی پرستش کیوں کرتے تھے؟ کہ بھائی یہ بت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، تو اگر ہم ان کی پرستش کریں گے نا تو یہ ہمیں بھی اللہ کے قریب کر دیں گے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، کیوں کہ بھئی ہم تو اتنے نیک نہ بن سکے لیکن ان نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو یہ نیک لوگ ہے نا وہ دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو بھی نیک بنا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم بھی نیک بن جائیں گے، یا یہ کہ اگر ہم نیک نہ بھی بن سکے دنیا کی زندگی میں تو یہ نیک لوگ جو ہیں یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، ہماری شفاعت کریں گے، تو اس وجہ سے نیکوں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو، ٹھیک ہے نا، یہ بات تو پتہ ہے نا آپ کو، صحیح ہے، نیکوں کے ساتھ تعلق بنانے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم ان کی دعاؤں کی وجہ سے یا ان کی صحبت کی وجہ سے ہم بھی نیک بن جائیں، رائٹ، یا دوسری یہ کہ اگر ہم نیک نہ بھی بن سکے تو قیامت کے دن وہ لوگ ہماری شفاعت کریں گے کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیجئے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو نیک لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کی جو وجہ ہے یہ وجہ تو بالکل صحیح ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، شفاعت بھی قرآن یعنی حدیث سے اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے نیک لوگ جو ہیں وہ شفاعت کریں گے، یہ اللہ کے قرآن سے اس کی دلیل موجود ہے، حدیث سے اس کی دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بتوں کے لیے تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، یہ نافرمان بندوں کے لیے تو نہیں ہے نا کہ نافرمان بندی بھی جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے یا بت آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو بتوں کے ساتھ یہ اصول نہیں چلتا، یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اصول چلتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ اصول چلتا ہے، شفاعت والا اور دعا والا اور صحبت کی تاثیر والا، لیکن بتوں کے ساتھ یہ اصول نہیں چلتا، ٹھیک ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ کیوں چلتا ہے بھائی، Who said so؟ اللہ کا قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام said so، that is why we are saying so، کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ اصول چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، بتوں کے ساتھ یہ اصول کیوں نہیں چلتا، How do you know کہ بتوں کے ساتھ یہ اصول نہیں چلتا، Because اللہ and his messenger did not say so، سیدھی سی بات ہے، right؟ اللہ اس کے مسنجر نے یہ بات کوئی نہیں کہی کہ بتوں کو تم خوش کرو عبادت کے ذریعے سے تو بت تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے، رائٹ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے کہتے تو یہی تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہم بتوں کی پرستش بتوں کی وجہ سے نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس وجہ سے ان کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی، یہ بات تو فرمایا کہ یہ ان کے مددگار ہوں گے اس وجہ سے یہ کرتے تھے، لیکن اس کے برعکس یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نطق و زبان عطا فرما دیں گے، یعنی بتوں کو बोलने की ताकत, नुतुक क्या चीज होती है, बोलने की ताकत, ठीक है, वो अता फरमा देंगे और ये बोलेंगे कि या अल्लाह इनको अजाब व सजा दीजिए कि उन्होंने तुझको छोड़कर हमें माबूद बना दिया, ठीक है। तो एक चीज तो जो इन्होंने गलत करी वो ये कि इन्होंने बुतों को अल्लाह ताला के नजदीक अपना सिफारिशी समझ लिया, हालांकि इसकी कोई दलील नहीं थी इनके पास, ठीक है। हमने नेक लोगों को जो अपना सिफारिशी समझा है तो हमने कुरान और हदीस की दलील की वजह से समझा है, ठीक है ना। तो एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है जी, दूसरा डिफरेंस क्या है ये आप बता दें अगर, ताकि कुछ पता लगे कि आपको समझ में भी आ रही है बात कि नहीं। हमारे अमल में और इन मुश्रिकीन के अमल में पहला डिफरेंस क्या है कि इन्होंने बुतों को अपना सिफारिशी बनाया बगैर किसी दलील के, ठीक है। हमने नबी अलैहिस्सलाम को और औलिया कराम को अपना सिफारिशी बनाया दलील के साथ, ठीक है, ये फर्क हो गया। दूसरा क्या फर्क है उनके अमल और हमारे अमल में, वो फर्क आपसे पूछ रहे हैं। उनके नेक लोग गुजर चुके थे, हमारे नेक लोग जिंदा हैं। वैसे हम अभी उनके नेक लोगों की बात नहीं कर रहे, हम तो उनके बुतों की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से आपका जवाब जो है वो जरा हट करके है। तो हम बुतों की बात कर रहे हैं ना, तो दूसरा फर्क फिर कोई और बताएं, दूसरा फर्क, ये आपका जवाब जो है वो नॉट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक है, तो दूसरा फर्क क्या है भाई? ये कुरान और हदीस को छोड़ के अमल करते हैं और हम कुरान और हदीस पे अमल करते हैं। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन्होंने कुरान और हदीस की दलील के बगैर बुतों को अपना सिफारिशी मान लिया और हमने नेक लोगों को अपना सिफारिशी माना है लेकिन कुरान और हदीस की दलील से, ठीक है। ये तो एक फर्क मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपसे दूसरा फर्क पूछ रहा हूँ, ठीक है। किसी ने लिखा नमाज, आप तो रहने ही देना, ठीक है, तो खैर, अच्छा आपने क्या लिखा, बातों की इबादत, बुतों की इबादत अपनी मर्जी से कर रही हैं जबकि हम अल्लाह के नेक बंदे की बात अल्लाह की नबी के हुक्म पर कर रहे हैं। आपने तो यानी मिक्स कर दिया, एक मिक्स प्लेट नहीं कहते, चाट की मिक्स प्लेट, उसमें चना भी मिक्स कर दिया और पापड़ी भी मिक्स कर दी और ये भी मिक्स कर दिया और वो भी मिक्स कर दिया, तो आपने तो एक मुशक्कल किस्म का ही जवाब दे दिया जो कि मुशक्कल होने की वजह से बहुत मुश्किल हो गया है। सीधी सीधी बात करें ना, हाँ हम इबादत नहीं करते नेक लोगों की, हम नेक लोगों की इबादत नहीं करते जबकि वो बुतों की इबादत करते हैं। ये कितना बड़ा फर्क है, ये आपको, ठीक है, कितना बड़ा और क्लियर फर्क है भाई। वो बुतों की इबादत करते हैं, हम नेक लोगों की इबादत को थोड़ी करते हैं, राइट। हम तो रसूल की इबादत नहीं करते, अल्लाह के महबूब की इबादत नहीं करते, राइट। तो बाकी औलिया की क्या का इबादत करेंगे, ठीक है ना, जबकि वो लोग जो हैं वो बुतों की इबादत करते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्क कितना बड़ा फर्क है, ठीक है। तो एक फर्क और दो फर्क, ठीक है, एक तो ये कि सिफारिशी मान लिया बगैर दलील के और हमने सिफारिशी माना दलील के साथ जबकि उन्होंने बगैर दलील के, वो दूसरा, बल्कि दूसरा फर्क तो पहले फर्क से भी ज्यादा बड़ा कि भाई वो बुतों की इबादत करते हैं, हम नेक लोगों की इबादत थोड़ी करते हैं, ठीक है। अच्छा इन्होंने क्या लिखा था कि हम नेक लोगों की सिर्फ सोहबत में रहते हैं मगर वो बुतों की इबादत ही करते हैं। माशाल्लाह आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, तो हम नेक लोगों की सोहबत में रहते हैं ताकि हम उनकी दुआओं को हासिल कर सकें, हम उनकी सोहबत से जो है वो रंग पकड़ सकें, हम भी उनकी तरह से नेक बन सकें और अल्लाह की इबादत में आगे बढ़ सकें, राइट। नेक लोगों की इबादत में नहीं, अल्लाह की इबादत का तरीका सीख सकें, सलीका सीख सकें, राइट, ठीक है, मान रहे हैं, पता नहीं बुतों की इबादत। अच्छा ठीक है, बाप इन्होंने एक सवाल लिखा था ऊपर जो कि
چھوڑا ہوا تھا وہ بس دیکھ کر کے پھر ہم اپنی تفصیلی کلاس ختم کرتے ہیں کہ کیا تھا، کسی ایک بچے کو سارا کچھ دینا بچوں میں ناانصافی نہ ہوگی۔ تو بھئی آپ کو بتایا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ترغیباً منع کیا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس سے جو ہے نا وہ یعنی ناانصافی کا کی ایک شکل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اصل میں بہرحال جو سمجھ لے وہ سمجھ لے کہ بھائی ایک چیز ہوتی ہے شرعی اصول، ٹھیک ہے، ایک شرعی اصول ہوتا ہے ایک چیز، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ یعنی اخلاقیات کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے۔ شریعت میں جو اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ملکیت ہے، شریعت نے نا آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ وہ ملکیت کسی دوسرے کو دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ اپنی ملکیت اٹھا کر ملکیت اٹھا کے کسی دوسرے انسان کو دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی آپ کو منع نہیں کر سکتا کہ آپ نے اپنی ملکیت اٹھا کے دوسرے انسان کو کیوں دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ دوسرا انسان آپ کی سہیلی بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسرا انسان آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسرا انسان آپ کے والد صاحب بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی والدہ بھی ہو سکتی ہیں، اور آپ کی اولاد میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شرعی اعتبار سے یہ چیز جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اچھا یہاں پہ اخلاق کا جو میں نے لفظ استعمال کیا نا، تو اخلاق کی بجائے آپ اس کو کہیں حکمت، ٹھیک ہے۔ حکمت کے حساب سے یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ آپ اپنا سارا مال اٹھا کر کے اپنی ایک اولاد کو دے دیں، حکمت کے اعتبار سے یہ ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ناانصافی کی ایک شکل پیدا ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے کیوں اٹھا کر کے سارا مال اپنی ایک اولاد کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ اس میں فرق ہوتا ہے کہ آپ سے کیا قیامت کے دن اس کی باز پرس کی جائے گی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے، نہیں، کیونکہ یہ آپ کی پراپرٹی تھی، آپ کے پاس اختیار اللہ کی طرف سے تھا کہ آپ اٹھا کے سارا مال اپنی اولاد کو دے دیں۔ قیامت کے دن آپ سے اس کا حساب نہیں ہوگا کہ آپ نے کیوں اپنی ساری اولاد سارا مال ایک اولاد کو اٹھا کے دے دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب دوسری اولاد کو پتا چلے گا تو دوسری اولاد کا دل خراب ہوگا، اس کے اوپر طبعی طور پر ایک حسد کی کیفیت پیدا ہوگی، طبعی طور پر اس کے اندر آپ سے ایک ناپسندیدگی کی کیفیت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ ایسا کام نہ کریں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بات، گڑ کی بات جو کہ جیسے ہوتا ہے نا، گڑ کی بات جو ہے وہ آپ کو لکھی ہوئی نہیں ملے گی لیکن ہم بتا رہے ہیں آپ کو، وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو اپنا سارا مال اپنی کسی اولاد کو دینا ہے نا، ٹھیک ہے نا بھائی، اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ ماں باپ کو اپنے ساری اولادوں سے محبت ہوتی ہے، ساری سب کے ساتھ خیر خواہ ہوتے ہیں ماں باپ، ٹھیک ہے۔ تو ماں باپ تو ناانصافی کرنا تو نہیں چاہتے نا اپنی اولاد کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن ایسی ضرورت کیوں پیش آ جاتی ہے؟ وہ یوں پیش آتی ہے کہ ماں باپ دیکھتے ہیں کہ بھائی میری جو باقی اولادیں ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہیں، جاب کر رہے ہیں بیٹے، ٹھیک ہے، بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں، ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن ایک بیٹا ایسا ہے کہ جس کو وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جاب کرنے کے قابل نہیں لگ رہا، یہ بیچارہ تھوڑا سا سلو مائنڈڈ ہے، یہ نہیں کر سکے گا، اپنا کیریئر نہیں بنا سکے گا، اس کی کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے اس کا گزارا ہونے کا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس بچے کی اس سچویشن کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے نا، ہم یہ اپنی اس اولاد کو دے دیں، کیونکہ باقیوں کے پاس تو پہلے سے ہے سب کچھ۔ یا کبھی ہوتا ہے کہ بیٹی، کوئی ایک بیٹی جو ہوتی ہے وہ بیچاری ایسی جگہ اس کی شادی ہو گئی کہ جہاں پر کے مال پیسہ بہت کم ہے، یا بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی،
ठीक है ना, अब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेटी बेवा हो गई है, अब उसके लिए बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो अब माँ बाप चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो माल पैसा है वो इस बेटी को दे देते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, वेल सेट है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में शरीयत मना नहीं करती कि नहीं, तुम क्या, तुम नहीं दे सकते अपनी एक बेटी को सारा माल, नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है शरीयत की तरफ से, आप अपनी बेटी को सारा माल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप कोई ऐसा कदम ले रहे हैं ना, तो आप खामोशी से यह काम करें, दूसरों को ना बताएं, अपने बच्चों को बेहतर है कि किसी तरीके से उनको खबर ना होने दें, ठीक है, कि जी आपने अपना सारा माल उठा के अपनी एक बेटी को दे दिया, क्योंकि उनके लिए ना इसको हजम करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। शैतान भी उनको वरगलाएगा, दूसरे लोग भी जो है वो आकर के उल्टी सीधी बातें उनको उनके कान में डालेंगे और उनका दिल खराब करेंगे और नफरतें पैदा करेंगे। तो हर चीज का ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती, आप खामोशी से यह काम कर लें, किसी तरीके से मशवरा करें, किसी नेक शख्स से, किसी खैरख्वाह शख्स से मशवरा करें, कोई तरीका निकालें कि किसी को पता भी ना चले और बेटी की मदद भी हो जाए, ठीक है। लेकिन ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि जी आप नहीं दे सकते, और अगर आपने दे दिया तो कयामत के दिन आपका हिसाब होगा, ठीक है ना, आपसे पूछोगी, आपको सजा मिलेगी, क्या तुमने नाइंसाफी करी और ये किया वो किया, अब चलो तुम जहन्नुम में जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है, आपकी मिल्कियत है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ना, ये जरा चीजों के दरमियान तफरीक करने के लिए जरा सा अकल शरीफ के ऊपर थोड़ी सी जोर डालना पड़ता है, ताकि चीजों में फर्क समझ में आ सके कि क्या चीज फर्ज वाजिब होती है और क्या चीज हिकमत के दर्जे में होती है। ये हिकमत के दर्जे में है, ये फर्ज वाजिब के दर्जे के अंदर नहीं है, ठीक है भैया को। चलो यहाँ पे हम तफसीर क्लास खत्म करते हैं, वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।